مجلس سے مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر ہیں علیز احمد۔ سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم اس فکری انتشار کا نفسیاتی، مذہبی، سماجی اور اقتصادی پہلوؤں سے جائزہ لیں گے جو ہمیں اس وقت مسلم دنیا کے مختلف حصوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شرکا میں شامل ہیں خیبر پختونخوا سے ایک ویل نون مذہبی اسکالر اور اسلامک سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، ہمارے ساتھ ہوں گے ایک نفسیاتی ماہر ڈاکٹر میاں افتخار حسین صاحب، یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے کال فار ٹرانس نیشنل جہاد کے مصنف اور ویل نون تجزیہ نگار عارف جمال صاحب، پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید صاحب بھی ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ دیر جو علاقہ ہے اس سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی بیروز خان بھی پروگرام کے آخر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ اور ان سننے والوں کے لیے جو آج کے شو میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89 نمبر، ایک دفعہ پھر 0800-777-89 پہ کال کر کے آپ 15 منٹ بعد اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اور جب تک کہ میرے مہمان مجھے جوائن کریں، سامعین، اس وقت ہم آپ کو ایک مختصر ساؤنڈ بائٹ سنانا چاہیں گے۔ اور اس وقت اگر مسلم دنیا میں ہم دیکھیں جو ہمیں انتہا پسندی نظر آ رہی ہے، تو بیشتر مسلمان جو ہیں وہ اس کا ذمہ دار دیگر عوامل کے علاوہ مغرب کی پالیسیوں کو بھی ٹھہراتے ہیں۔ لیکن ایک مذہبی اسکالر جناب جاوید غامدی کی نظر میں مسلمان ممالک میں انتہا پسندی اور آج کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، اس کی اصل وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا مغرب کی پالیسیاں ہیں یا پھر خود مسلمان ہیں، اور اس کا حل کیا ہے اس انتہا پسندی کا؟ تو آئیے سنتے ہیں ان کی وائس آف امریکہ سے گفتگو کا ایک مختصر اقتباس۔
یہ جو دہشت گردی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا سبب وہ مذہبی فکر اور ریلیجیس تھاٹ ہے جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو ان کی سیاسی تحریکوں میں سکھایا جا رہا ہے، اس کا باعث یہ ہے۔ اور اس میں چار چیزیں ہر مدرسہ پڑھاتا ہے، ہر مذہبی مفکر سکھاتا ہے، وہ آپ کے سامنے نہ سکھائے تو بہرحال لازمن سکھاتا ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں شرک ہوگا یا کسی جگہ کفر ہوگا یا ارتداد ہوگا، اپوسٹسی، یعنی کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا، تو اس کی سزا موت ہے، اور یہ سزا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کو دنیا پر حکومت کا حق نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی ہر حکومت ایک ناجائز حکومت ہے، جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم اس کو الٹ دیں گے۔ تیسری چیز جو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جس کو خلافت کہتے ہیں، یہ الگ الگ حکومتیں، ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جدید نیشن سٹیٹ، یہ جو قومی ریاست ہے، یہ ایک کفر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چار باتیں ہمارے مذہبی فکر کی بنیاد ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو سکھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے میں مسلسل اپنی حکومت سے بھی اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس مذہبی فکر، یہ ایک نیریٹو ہے، اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح نیریٹو نہیں پیش کریں گے، یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ چنانچہ میں نے پاکستان میں بہت سے آرٹیکلز لکھے ہیں، ابھی حالیہ چند مہینے پہلے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نریٹو کے عنوان سے ایک آرٹیکل میں نے لکھا، اس پر بہت بحث ہوئی پاکستان میں۔ اس میں بھی میں نے یہی بات واضح کی ہے کہ ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ صورتحال مشرق وسطیٰ میں جہنم بنا دے گی دنیا کو. اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں میں یہی بات افغان جہاد کے بارے میں کہہ رہا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، اس کے بعد پوری قوم نے مانا. تو آج میں آپ کو بھی متنبہ کر رہا ہوں، اس کے لیے ضروری تین اقدام ضروری ہیں. کاؤنٹر نریٹو پر مسلمان قوم کی تربیت ضروری ہے. میں نے 10 نکات کی صورت میں اس کو بیان کر دیا کہ اسلام کا اصل نریٹو کیا ہے، یہ نہیں ہے، اصل نریٹو کیا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے. یہ ضروری ہے کہ اس پر مسلمان قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ دینی مدارس کا نظام بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے. کسی علم کی اسپیشلائزیشن کی تعلیم بچے کو نہیں دی جا سکتی. ہر بچے کا حق ہے، بیسک رائٹ ہے اس کا، کہ اس کو پہلے 12 سال تک براڈ بیس تعلیم ملے، اس کے بعد عالم بنے، اس کے بعد سائنسدان بنے. ہمارے دینی مدارس اس اصول پر کام کرتے ہیں کہ 5 سال کے 7 سال کے بچے کو عالم بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا حق کسی کو نہیں ہے. ڈاکٹر بنانے کا حق بھی نہیں ہے، انجینئر بنانے کا حق بھی نہیں ہے. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد آپ جو جی چاہے بنائیے. تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے لیے سول سوسائٹی تیار ہو، لوگ ایجوکیٹ ہوں، مسلم حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ 12 سال کی تعلیم براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی اسپیشلائزیشن کے ادارے کو قائم نہیں ہونے دیں. اس کے بعد جس کا جی چاہے دیوبندی مدرسہ بنائے، بریلوی بنائے، لیکن طے شدہ بات ہے کہ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد داخلے کا حق ہوگا. مجھے بتائیے، آپ کسی کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ 5 سال کے بچوں کو ڈاکٹری کی تعلیم دینا شروع کر دیں؟ نہیں دیتے. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ہر بچے کا بیسک رائٹ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جمعہ کا ممبر علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے حکمرانوں کے لیے ہے. اس کو واپس جانا چاہیے ان کے پاس. اگر یہ واپس نہیں جائے گا تو عالم اسلام میں مسجدیں یا بریلویوں کی ہوں گی یا دیوبندیوں کی ہوں گی یا اہل حدیث کی ہوں گی، خدا کی کوئی مسجد نہیں ہوگی.
جی سامعین، یہ تھے مذہبی اسکالر جاوید غامدی صاحب، اور اس وقت ایک اور مذہبی اسکالر اس وقت لائیو ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. ساتھ ہی ہمیں ایک نفسیاتی ماہر ڈاکٹر میاں افتخار حسین صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. غامدی صاحب جو ہیں، ان کی نظر میں اس وقت جو مسلمان ممالک کی جانب سے یا وہاں پہ جو انتہا پسندی ہے، اس کی مین وجہ وہ مذہبی فکر ہے جو ان کے بقول مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور جو سیاسی تحریکوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے یا سکھایا جا رہا ہے. انہوں نے کچھ 4 چیزوں کا ذکر کیا جو ان کے بقول ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، جو اصل اسلام جو ہے اس کے خلاف ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ دنیا میں کہیں شرک ہوگا یا کوئی شخص جو ہے وہ اسلام چھوڑے گا تو اس کی سزا موت ہے، اور یہ سزا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے، جو اسلام جو ہے یہ تعلیم نہیں دیتا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ دنیا میں غیر مسلم جو ہیں وہ صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا حق جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ کہ غیر مسلموں کی حکومت ناجائز ہے. تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جسے خلافت کہتے ہیں، اور یہ کہ جدید قومی ریاست جو ہے وہ مدرسوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 4 چیزیں جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، یہ اصل اسلام کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے، یہ اسلام کی غلط تشریح ہے، اور جب تک اس کے مقابل میں اسلام کا درست نیریٹو پیش نہیں کیا جاتا، یہ انتہا پسند پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ انتہا پسندی جو ہے یہ بڑھتی رہے گی. آپ سے یہاں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کا اصل نیریٹو جو ہے وہ کیا ہے؟ کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے، اصل نیریٹو اسلام کا کیا ہے؟ اصل اسلام کیا ہے؟
ہاں بالکل. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں تو اسلام کی تاریخ جو ہے اس میں تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام بنیادی طور پہ مذہب جو ہے وہ ایکسکلوسیو مذہب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، उसमें अदम बर्दाश्त नहीं है, वो लोग जो इस्लाम के साथ इत्तेफाक नहीं करते, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उनको फना कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बल्कि इस्लाम इंक्लूसिव मजहब है, यानी उनको भी कबूल करता है, उनको भी जिंदगी का हक देता है। और यही वजह है कि जब हम असल इस्लाम देखते हैं और इस्लाम की तारीख का वो अव्वलीन दौर देखते हैं, तो उसमें हमें ये बात नजर आती है कि गैर मुस्लिमों को भी बे इंतहा एहतराम दिया गया, उनको कबूल किया गया और उनसे इल्मी इस्तेफादा भी किया गया, और उनको इस बात की भी इजाजत दी गई कि मुसलमानों की जो उलूम है उनसे वो इस्तेफादा करें। तो सच्ची बात यह है कि यही इस्लाम की तस्वीर है और मुकम्मल एहतराम है, और इंसान की फौकियत जो है वो इंसानियत के हवाले से है, सिर्फ मजहबी ताल्लुक के हवाले से नहीं। तो जावेद गामदी साहब ने जो बातें की हैं वो बहुत गहरी बातें हैं, और तकरीबन गालिब फिक्र दीनी मदारिस में ये मजहबी हलके में यही है जो इस वक्त गामदी साहब ने बयान की है, अगरचि ये हकीकी फिक्र नहीं है।
ओके लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में, बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जाता है कि मजहबी बुनियाद पर तंजीमें जो हैं वो बनाई जाती है, और बाज़ खिते के लोग जहाँ पर इलम की कमी है या जहाँ पर गुर्बत है उससे फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के जो लोग हैं उनके हाथों में हथियार दिया जाता है, और फिर रियासतों, मुख्तलिफ सियासी जमातों, जो मुख्तलिफ ग्रोह है उनकी जानिब से इसको जिहाद का नाम दिया जाता है। ये बताइएगा कि ये कहाँ तक दुरुस्त है, इससे असल इस्लाम जो है वो कहाँ तक मुतासिर हो रहा है, एक आम इंसान आदमी जो है वो किस तरह मुतासिर हो रहा है, और इसको किस तरह रोका जा सकता है।
अब हम इस्लामी जो तर्ज़ रियासत है उसकी असल रूह की तरफ अगर हम जाएं, तो वहां पे तो ये बताया गया है कि रिट ऑफ द स्टेट जो है, यानी रियासत की अमलदारी जो है, उसका इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मुस्तहकम ना हो तो फिर बहुत सारे फितने जो हैं वो उठ सकते हैं, जो आम लोगों के लिए फसाद का बायस बन सकते हैं। चुनाचे अहादीस से भी ये हमें इस बात का सबूत मिलता है, और बड़े बड़े असलाफ जो हैं, मसलन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमाहुल्ला, तो उनकी तालीमात से भी ये बात हमें मिलती है कि रियासत की रिट को, अमलदारी को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए, और उसकी इस्लाह की कोशिश पुरअमन तरीके से, दावत के तरीके से, आईनी और जमहूरी तरीके से की जानी चाहिए। चुनाचे ये जो तहरीकात हैं जो रियासत की अमलदारी को चैलेंज करते हैं, हकीकत ये है कि ये इस्लामी उसूलों के साथ हम आहंग नहीं है, और इस वजह से जाहिर है कि ये तहरीकात जो हैं इन्होंने पाकिस्तान की हद तक और इस्लामी मुल्कों के और भी जो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक हैं उनके निज़ाम को जब चैलेंज किया है, तो उनके नतायज अब हमें नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में कि फायदे की बजाय वो नुकसानदेह ज्यादा साबित हुए हैं। उनका तरीका यही है कि अगर इस्लाम के अंदर कोई जमहूरी, आईनी और दस्तूरी तहरीकात हैं जो पुरामन तरीके से तब्दीली की कोशिश कर रही हैं, उनको कबूल किया जाए। मगरब भी अगर इस तरीके से कोई तहरीक है तो उसका रास्ता ना रोके, बल्कि उनको रास्ता दे कि वो आईनी और जमहूरी तरीके से अवाम के पास जाएं, और अगर अवाम उनको मुंतखब करते हैं तो अवामी कबूलियत का एहतराम किया जाए।
ओके किबला यास साहब, हमने ये भी देखा है कि आजकल हम देखें जो कुछ भी हो रहा है दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से, वो इस्लाम के नाम पे हो रहा है, इसको वो जिहाद का नाम दे रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ के अगर हम असरात देखें तो जो पूरी दुनिया है उसमें मजहबी कशीदगी का ये सब कुछ बाइस बना हुआ है। अफ़गानिस्तान में आप देखें, कश्मीर में देखें, इराक फ़लस्तीन को आप ले लें, इसके अलावा जो अमेरिका है, बरतानिया, पेरिस में अभी हमने देखा हालिया दिनों में भी कि जो मासूम लोग हैं उनकी जानें چلی گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو علماء حضرات ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کہاں تک وہ اس کو نبھا رہے ہیں, اور ایک اسٹیٹ جو ہے مسلم یا مختلف جو کنٹریز ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
یہ جو داعش کے حوالے سے فرانس میں جو کچھ ہوا, یا مثلاً اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ بلجیم اور برطانیہ میں بھی ایک الرٹ کی کیفیت ہے, وہاں بھی خطرات ہیں, یہ بالکل اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اصل جو اسلام کی تعلیم ہے ان کو سامنے لے آئیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پہ کہ پیرس کے اندر جو مسلمان علماء ہیں اور دیندار طبقہ ہے, مساجد کے ائمہ ہیں, وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے بہت بڑے مظاہرے میں شرکت کی اور ان اقدامات کی مذمت کی. تو اور بھی علماء جو ہیں یورپ کے اندر ان کو سامنے آنا چاہیے, اسلامی دنیا کے اندر بھی سامنے آنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ان اقدامات سے مسلمانوں کو جو قبولیت حاصل ہے یورپ اور مغرب کے اندر, اس اقدام سے مسلمانوں کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک نفرت اور ایک ضد کی کیفیت پیدا ہوگی, مزاحمت کی کیفیت پیدا ہوگی, جس کا ظاہر ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے عمومی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا.
اوکے, آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مسلمان ممالک جو ہیں, مسلمان ریاستیں, وہ پھر انہی ملکوں کے اندر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ جس طرح اسلام کا جو قانونی جہاد ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟
یعنی ریاستیں چیلنج, ریاستیں اس کا استحصال کرتی ہیں؟
ریاستیں جی بالکل وہ بھی کرتی ہیں, اور کچھ جماعتیں, سیاسی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں, وہ بھی اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اس قانون کو. تو اس کا راستہ روک کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن ریاستوں کی بات کر رہی ہوں اور کن سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی ہوں اس وقت.
ظاہر ہے کہ ریاستوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. جو مسلمان ریاستیں ہیں وہ فرقہ وارانہ بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی عمومی جو مفاد کی بات ہے اس کے حوالے سے ہونی چاہیے. اس وقت جو شام میں صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کے درمیان خود اندرونی گروپ بندی ہو رہی ہے, جو کہ ظاہر ہے کہ عمومی ملت اسلامیہ کے لیے کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے. اور جو جہاں پہ جماعتیں ہیں اس قسم کی اندرونی, ان کو بھی ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے. اور جو صحیح اسلامی تصویر اور اسلامی تصور کے حامل علماء ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور جو حقیقی تصویر ہے اس پر زور دینا شروع کر دیں. اگر وہ زور نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ جو غلط تصویر ہے, نامناسب تصویر ہے, یہ زیادہ ابھر کر سامنے آئے گی اور ہمارے مستقبل کو بالخصوص نوجوان طبقے کے اندر بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا آئندہ کے لیے.
بے حد شکریہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. سامعین, یہ تھے ایک مذہبی اسکالر پشاور سے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ آج کل جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے مسلم مختلف کنٹریز میں, اس کا مذہبی نقطۂ نظر سے اس کا تجزیہ کر رہے تھے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر میاں افتخار حسین صاحب نے, ایک معروف سیاسی تجزیہ نگار ہیں, اور عارف جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ویل نون اینالسٹ, یہاں امریکہ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک ہم لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر یہ جو دہشت گردی ہے اس کے نفسیاتی عوامل کیا ہیں اس پہ ہم بات کریں گے.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنیں گے سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
इसके अलावा आप ये शो सुन सकेंगे हर इतवार के सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
जी सामीन, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में हूं आपकी मेजबान शहनाज नफीस और डॉक्टर मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि एक आम जो शख्स होता है, एक नॉर्मल सेहतमंद जहन रखने वाला शख्स, वो किस तरह दहशतगर्द बन जाता है? कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उसे नफसियाती तौर पर एक दहशतगर्द बना देता है?
इस हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेंटल हेल्थ होती है या मेंटल हेल्थ या वेल बीइंग होती है, तीन चीजें नाफिक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, तो उनकी जो एक डायनेमिक इंटरेक्शन से वो सूरत पाते हैं। एक होती है कि मतलब या जो इननेट उसकी जो जीनेटिक मतलब है क्या विरासत में होगी, दूसरी है कि उसकी सोशल लर्निंग या सोशल जस्टिस, एक इंटेलिजेंस जस्टिस, कि वो उसकी जो लर्निंग बिहेवियर है वो किस तरह है। दूसरी ये है कि जो सोशल इकोनॉमिकल और सपोर्ट ये चीज है कि कितनी सोशल सपोर्ट है उसको, कितना इकोनॉमिकली स्टेबल है वो इंसान। तीसरी जो है कि ब्रॉडर व्यू में, जियो पोलिटिकल व्यू में या नेशनल लेवल पे कि सिस्टम किस तरह है, वो आया जस्टिस पे बेस है या इनजस्टिस पे बेस है, आया वो डिस्क्रिमिनेशन पे बेस है या एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस पे बेस है। तो इन तीनों की इंटरेक्शन से एक उसकी एक मतलब जो उसकी शख्सियत बनती है या उसकी ज़िन्दगी कैफियत बनती है, इन तीन अवामिल के इंटरेक्शन से बनती है जी।
अच्छा, इसमें पर्सनैलिटी टाइप का भी कुछ अमल दखल होता है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जहाँ पर जिन सोसाइटीज़ में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है, जिसकी वजह से नौजवान जो है दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का रास्ता अपना लेते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें, जो नौजवान जिस तबके से दहशतगर्दी की तरफ माइल हो रहे हैं, वो ज़्यादातर तो गरीब तबका है और तालीम की सहूलतें वहां पर मुयस्सर नहीं है, तो किस तरह ये कौन से लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सब नौजवान जो हैं यहाँ से इंतहा पसंदी की तरफ नहीं जाते, बाज जो हैं बड़ी कामयाब जिंदगी वो गुजारते हैं, जबकि बाज जो हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं, तो पर्सनैलिटी का इसमें कहाँ तक अमल दखल होता है, शख्सियत का?
शख्सियत का इसमें मतलब है कि दखल होता है जरूर, कि उसकी कंडीशन, सोच फिक्र कितनी सेहतमंद है। जिस तरह मैं मिसाल दें कि सपोज घर में 5 बही हैं, 4 ठीक रहते हैं लेकिन एक हीरोइन की तरफ आदि हो जाता है, तो वो उस पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ये हमारा जो सिलसिला हुआ है, अफगानिस्तान एक जिहादी साइकी का डेवलप हुआ है। फिर आप ये जो सारा बेल्ट और साटा पाटा का देख लें, इसमें मतलब एक सेफ हेवन फॉर दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज, दूसरा वहां पे मतलब है कि गुर्बत बहुत है, इग्नोरेंस बहुत है, और कोई डेवलपमेंट के कोई चीज या प्रोडक्टिव कोई चीज इस तरह नहीं है, सेटअप कोई कारखाने, कोई प्रोडक्शन, कोई सोशल प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज वहां पे नहीं है, डिप्रेवेशन बहुत है। तो ये सारे अवामिल मिलकर एक मतलब ये कि मजहबियत बहुत है, और जो जवान होता है वो 18 साल के बाद उसकी एक शख्सियत बनती है, उससे पहले उसकी शख्सियत नहीं होती, उसके बाद उसकी एक आउटलुक अपनी बनती है दुनिया को देखने के लिए, समझने के लिए या दुनिया के बारे में। तो ये जो उस टीन एज है, ये बड़ा वल्नरेबल एज है, ये उस पर मतलब असरअंदाज होती है बाहर की चीजें या दूसरी चीजें इन्वायरमेंट से।
ठीक,
इसलिए कि हम अगर अपने मुल्क पे देखें, ठीक है वो तो जिस तरह इसका یعنی وہ تو تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک اچھا ملک بنے گا اور انصاف پہ مبنی ہوگا, لیکن پریکٹیکلی ہم دعوے جس طرح بھی کریں لیکن پریکٹیکلی یہ تعصب اور نفرت ہمیں وراثت میں ملی ہے. اور یہاں پہ جو جس طرح بھی میں نے بات کی کہ ڈسکریمنیشن عورت مرد کے درمیان ڈسکریمنیشن, عقیدے کے مسئلے کے حوالے سے ڈسکریمنیشن, تو یہ ساری جی جس کی وجہ سے کنفلکٹ بنتے ہیں, اور کنفلکٹ سے ایک مطلب ایک نارمل جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوگی, اس سے وہی ایک پیتھولوجیکل یا اب نارمل مائنڈ ڈیولپ ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ اب 67 ایئرز ہو گئے ہیں, یہ پاٹا فاٹا ابھی تک مرج نہیں ہوا ہے مطلب اسٹیٹ کے ساتھ. ابھی مطلب ایک جو ان ایون ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ لاہور دیکھیں, اسلام آباد دیکھیں, اور وزیرستان دیکھیں, باغیور دیکھیں, تو اس کا ہیلا ڈفرنس بہت زیادہ ڈفرنس ہے. ان کی اقتصادی سماجل ایجوکیشن بہت زیادہ ڈفرنس ہے, اور یہی ڈفرنس کنفلکٹ میں ڈیولپ ہوتی ہے, اور یہی کنفلکٹ پھر جو ان کی ڈپریشن ہے یا فرسٹریشن ہے یا عقیدے کے لحاظ سے وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں, مطلب جو تبلیغات ہوتے ہیں اور سو کالڈ جہاد یا ٹیررزم کے اس میں مطلب یہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں.
اوکے, یہاں پہ جو آپ نے جو فیکٹرز بیان کیے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم چلے مان لیتے ہیں کہ ریاست کی جانب سے فاٹا سے امتیازی سلوک جو ہے وہ روارہ کا جا رہا ہے, وہاں پہ بے روزگاری ہے, مثبت سرگرمیاں نہیں ہیں, وہاں پہ غربت ہے, اور اسی وجہ سے نوجوان جو طبقہ ہے وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہا ہے. لیکن مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی کیا چیزیں ہیں, کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ داعش کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو روزگار کے مواقع بھی موجود ہیں, غربت اتنی نہیں ہے, مثبت سرگرمیاں بھی ہیں, تو کیا یہاں پہ پھر کیا وجہ ہے لوگ داعش کی طرف کیوں جا رہے ہیں ویسٹ میں؟
جی میں جو پریزمپشن ہے یا میری جو اوپینین ہے کہ چیزوں کی یعنی آپس میں انٹریکشنز ہوتی ہیں, جس طرح اگر ویتنام کا دیکھیں گوریلا وار تھا تو پھر سارا ایک انفلوئنس تھا اور انٹریکشن کی گوریلا وار اور سرخ چین اور یہ چیزیں ہو سکتی. اس طرح یہ بھی ہے مطلب ہے کہ جو ایک تو یہ کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا بھی اس پہ مطلب ہے کہ عمل دخل ہے ضرور, یہ بالکل اس سب میں یہ وار ہے کہ انٹرسٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مفادات بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ مطلب کہ عراق چلا گیا, پھر لیبیا چلا گیا, پھر شام چلا گیا, وہ تینوں نسبتاً سیکولر اسٹیٹس ہیں, تو اس کے خلاف مطلب یہی جو جہادی قسم کے عناصر ہیں ان کو مطلب یعنی ان کی یعنی وہ انہوں نے جنم لیا یا وجود میں لائے گئے, اور یہ تو اسی کے خلاف مطلب اب مطلب لڑتے رہے ہیں. اس کے بعد شاید ایران کا وہ ہو, پھر یہ کہ بیلنس بھی میرے نظر میں یہ بیلنس بھی مطلب شفٹ ہو رہا تھا, اس شیخ جو شیخس ہیں سعودی عرب ہے اور یہ ہیں ان کے بیلنس میں بھی فرق آ رہا تھا. جہاں تک داعش کا ہے اور یورپ کا ہے, دو تین باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں اس سیکرٹس. ایک یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ایک ان کو ڈسکریمنیشن سپوز مطلب ایک ڈسکریمنیشن کا احساس ہو, وہ اس سوسائٹی میں اس طرح امیلگمیٹ نہیں ہو گئے جو ہونا چاہیے ان کو, یا انوائرمنٹ اس طرح نہیں ہے, یا وہ لوگ نہیں اس طرح امیلگمیٹ ہو گئے, یا مطلب ہے کہ پھر کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ سوسائٹی میں وہ اچیومنٹ حاصل نہیں کرتے تو وہ اس کے خلاف یعنی ریونج کے طور پر یعنی اس کو توڑنے کے ایک ان کی ایک ذہنیت ڈیولپ ہوتی ہے, جس طرح مطلب انڈسٹریل اسٹیٹ اگر آپ لے لیں وہ انڈسٹریل جو ریولوشن تھا تو شروع میں تو جب لیبرز تھے تو انہوں نے 18-18 گھنٹے اس پہ کام کرتے تھے, اور پھر جب اس کی پلانٹیشن ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ یہ جو انڈسٹریز ہے یہ مشین ہے یہ ہماری دشمن ہے, ان کو توڑنے لگے. بعد میں وہ مطلب ایک موومنٹ ڈیولپ ہو گئی. تو ایک یہ ہے کہ وہ مطلب ایک ڈسکریمنیشن فیل کرتے ہیں, یا وہ اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے, وہ فرسٹریشن ہوتی ہے اور ڈائیورٹ ہوتی ہے. تیسری یہ کہ ہماری مطلب جو بنیاد ہے کہ بس کافر کے خلاف جہاد کرنا ہے, ایک یا جہاد ہر مسلمان پہ لازم ہے. اب ان کے معنی پر اتنا نیرو ہو یعنی نیرو کر دی گئے ہیں کہ وہ ان کی یعنی اسی طرف وہ پھر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں.
ٹھیک, تو اوکے, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, لیکن کچھ کالرز ہیں کافی دیر سے, ان کو ہم مختصر سنتے ہیں. جی گلگت سے کون ہے؟ السلام علیکم.
جی میں گلگت سے دینار خان بول رہا ہوں, ضلع غزر گاؤں پانڈر سے.
جی سر.
یہ عرض یہ کہ غامدی صاحب جو شہزاد صاحب نے بیان کیا, یہ اسلام کے روح کے بعد میں یہ بالکل ناجائز ہے. کسی مدرسے میں جو اس نے بیان کیا یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے, نہ کوئی بےخوش سر پڑتا ہے. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہمارا بیت المقدس پر یہودیوں نے قبضے کیے ہیں, دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس لیے غیرت مند مسلمان جو ہے وہ ڈنڈا لے کر اور بندوق لے کر کھڑا ہے. ہم جیسے بغیرت بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں, غیرت مند جو ہے وہ کافروں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اور وہ لگ میں پکتا رہے. ان کو دہشت گرد نے ان کو مجاہد یہ اپنا فرض ادا کرے. جاوید صاحب جو ہے وہ یہودی اور نصرانیوں کا جو ایجنٹ ہے.
جی نہیں, آپ غلط زبان استعمال نہ کریں. چنار خان صاحب وہ ایک ویل نون مذہبی اسکالر ہیں, قرآن کو کافی اس نے ڈیپتھ میں اس کو اسٹڈی انہوں نے کیا ہے. کال کرنے کا بہت شکریہ, کال کرنے کا شکریہ, بس اتنا کافی تھا میرے خیال میں. راول پنڈی سے نواز. جی السلام علیکم.
میں فرض یہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
جی سر.
کہ تاریخ عالم کی پرانی تو پرانی گمراہی کا بھی سر چشمہ ڈھونڈا جائے تو یہی صوفیاء کا فتنہ نکلے گا, اور پرانی تو پرانی بات جو دنیا میں کہی گئی ہے وہ صرف سچائی اور خدا پرستی ہے, لیکن آج کا مذہب مذہب نہیں رہا, یہ ایک سنت بن گیا ہے. ہر آدمی نے اپنی اپنی دکان کھول لی ہے, اور یہ جو آج کا تخریب کاری یہ چیزیں چل رہی ہیں, یہ مولانا ابو الکلام آزاد نے اس بیماری کو فرحان خیال کہا ہے. یہ جس طرح کے عام آج کل بیماریاں چھوٹ کی بیماریاں چل گئی ہیں, یہ بھی ایک چھوٹ کی بیماری ہے.
Okay.
باقی جو آدمی تعلق جنہوں نے بات کیا میں ان کو پھر شیئر کرتا ہوں, اور ان کی علم اور ان کی قابلیت.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. مرید خان میاوالی سے. جی السلام علیکم. اپنی گفتگو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مختصر رکھیے گا. جی مرید خان صاحب.
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
پاکستان بنے تو تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی گئی, چاہے دینی تعلیم چاہے دنیاوی تعلیم, اور خاص کر مدرسوں کا تو کوئی ایک, اگر ہم چپڑاسی بھرتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو ایک کوالیفیکیشن ہے, طریقہ کار ہے, لیکن اگر ایک ماں مسجد بنانا ہے اور مدرسے کا ماں بنانا ہے تو اس کا کوئی اس کوالیفیکیشن کا حساب نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ غریبوں کے ایک تو بچے زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ کو پڑھا نہیں سکتے, وہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور مدرسے والے ان کو جدھر لے جائیں ان کی مرضی ہوتی ہے. تو جی میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ مدرسے میں کوئی ایسے پڑھے لکھے, ابھی ایک مفتی بن جاتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ پورے نظام کو خراب کرتا ہے, کہتا ہے پورا نظام خراب ہے. ایک عالم بن جاتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے پیچھے نظام ہی خراب ہے. اس لیے تو ان کو پہلے دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دی جائے تاکہ وہ اس کو وہ ٹھیک اپنے دشمن نہ بنے ملک کے.
جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. کامیاب بنگش جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کواڑ سے بول رہا ہوں. اصل حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے یہ سب باتیں سنی ہیں جو مذہبی اذکار ہیں.
جی
کہ اصل اسلام اور دوسری اسلام, اصل اور دوسری تو نہیں ہے, اصل اسلامی حقیقی اسلامی ہمارا قرآن ہے, اور قرآن سے ہمیں واضح تعلیمات سب کچھ مل رہی ہے اور حقیقت بھی ہے, اور یہ اس میں کہا دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں اور واقعی وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اور دوسری بات جو دہشت گردی کی ہے تو اس کا رد عمل تو ظاہر ہے کہ 34 ممالک ایک ملک مسلم ممالک پر دوڑ پڑتے ہیں اور ان پر حملہ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد تو اس کا رد عمل یہی آتا ہے.
جی کال کرنے کا شکریہ. مذہبی اسکالر اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے, مذہب کے حوالے سے آپ نے جو نقطہ اٹھایا ہے اور میری اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس کا جواب میں آپ کو دے سکوں. میاں افتخار حسین صاحب جو ہے اس سے ان کا جواب ہم جاننا چاہیں گے, لیکن پہلے ایک اور کالر کو سنتے ہیں. ڈنگا سے محمد اقبال. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب بات ایسی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی ہمارا اللہ ہے، ایک ہی ہمارا قرآن ہے. یہ جو ہمارے مولویوں نے بنایا نا کہ ہم اہل تشریع ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دیوبند ہیں، ہم وہابی ہیں، یہ سب تباہی کا نمونہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ورنہ ہم ایک ہی ہیں، ہمارا دین اسلام ایک ہے.
جی بہت اچھی آپ نے باتیں کی، بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے کالرز ہیں لیکن اس وقت ہم آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر میاں افتخار حسین صاحب، آپ نے سنا، ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. تو کیا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نفسیات کے ذریعے اس انتہا پسندی کا حل ممکن ہے؟
بالکل پاسبل ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ جو تین چیزیں میں نے کر دی، جو جینیٹک ہے وہ تو مطلب ہے کہ قدرت کی طرف سے وراثت میں ہے، لیکن جو لرننگ بیہیویئر ہے اس پہ توجہ دی سکتی جا سکتی ہے. سوشل سپورٹ کے حوالے سے، اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے، ایک نیشنل پالیسی کے حوالے سے، ایک جسٹس بیس سسٹم کے حوالے سے، یہ اینٹی ڈسکریمنیشن لاز کے حوالے سے، یہ مطلب نفرت اور تفرقہ اور یہ کانفلکٹس نہ بنے، ان حوالے سے مطلب یہ چیزیں آ سکتی ہیں. ایک ایکول ایون لیول پہ مطلب ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے ملک میں. اس لیے کہ آپ ایک چیز کو ہٹائیں گے تو اس کی جگہ آپ کو ایک ہیلدی بیٹر مطلب ایک مائنڈ دینا ہے یا ان کے وسائل دینے ہیں، تو تب ہو سکتی ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جائے. وہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ایکول اپرچونیٹیز ہے، اکنامیکل گروتھ ہے، اور ہیومن ویلیوز جو انسانی اقدار ہیں وہ ان کی مطلب کہ پروموٹ کیا جائے، تو ان چیزوں سے مطلب ہو سکتی ہے. اور ہم نے یہ بات بار بار کرتے ہیں لیکن عملاً 67 years ہم نے دیکھا ہے اس، یعنی ہم یعنی مذہب کے بنیاد پہ تقسیم در تقسیم ہوتے رہے اور فرقے بنتے رہے، اور یہی چیز مطلب اب یہ آخری نتیجہ یہی ہے. تو یہ کہ ملک میں مطلب انٹی ڈسکریمنیشن لاز ہو ایک انسانی بنیاد پہ، عقیدہ اور ہر ایک اپنا اپنا اس کا رائٹ ہے جو بھی عقیدہ رکھے، لیکن عقیدے کے یا مسئلے کی بنیاد پر یا جنڈر عورت اور مرد کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، ایکویلیٹی ہونی چاہیے، تب اس کے بن سکتی ہے. اور بین الاقوامی طور پہ بھی اگر اس طرح ہم ملک میں سمجھتے ہیں، بین الاقوامی طور پہ بھی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ یعنی جو بڑے لیڈر ہیں، ممالک ہیں، وہ دیکھیں بجائے کہ وہ میزائل اور یہ راکٹ اور یہ چیزیں اپنے افواج مطلب اس میں انڈلج کر دیتے ہیں اور یہ ساری تباہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ایکولی اکنامیکلی ڈیولپمنٹ گلوبل لیول پہ بھی ہو سکے اور ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں مطلب ان کا راستہ روک سکتی
ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر میاں افتخار حسین صاحب. سامعین یہ تھے ایک ماہر نفسیات پشاور سے، اور ہمارے ساتھ ہیں عارف جمال صاحب، اور اس وقت بہروز خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہروز خان صاحب کا تعلق ان علاقوں سے ہے جہاں جہاد کے نام پر بھرتیاں جو ہے وہ عام طور پر کی جاتی ہیں. بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز کے یہ گواہ بھی ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکے ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہمیں بریگیڈیئر حامد سعید، ایم آئی کے سابق سربراہ ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، وہ بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے شو میں. اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کر گفتگو کو جاری رکھیں گے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم سن رہے ہیں پروگرام راؤنڈ ٹیبل، اور میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور آپ کی جانب ہم بیروز خان صاحب آنا چاہیں گے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ عام طور پر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ فاٹا کا جو علاقہ ہے اور خیبر پختونخوا ہے, بعض جو علاقے بلوچستان کے ہیں, وہاں پر جو نوجوان نسل ہے, نوجوان جو طبقہ ہے, ان میں انتہا پسندی کی جانب مائل ہونے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟
شکریہ شہناز. اور اس کی تو بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ اس ملک میں شروع دن سے ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ, کہ اس ملک کو چلانے کے لیے مذہب کا سہارا لینا پڑا اور پھر اس کو آگے لے جانے کے لیے اور اس کو یعنی عوام میں مقبولیت کے لیے مذہبی جماعتوں کو آگے لانا پڑا اور ان کا سہارا لینا پڑا. اور پھر مذہبی جماعتوں کو جب یہ احساس ہو کہ ان کی ضرورت ہے سٹیٹ کو, ان کی نریٹیو کی ضرورت ہے, تو وہ اور بھی بولڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اس طرح کی جو وہ سیاست جو تشدد کی سیاست ہو, وہ جہاد جو ان کی اپنی مرضی کی جہاد ہو, تو شروع اس کی بنیاد یہیں سے پڑی. اور پھر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں یہ جو نوجوان نسل خصوصی طور پر ابھی انہوں نے جو بندوق اٹھائی ہے, اس کے پس منظر میں اگر جائیں تو افغانستان کے ساتھ, یہ سارا علاقہ افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے
جی,
اور افغانستان میں 80 کے دہائی کے شروع سے پاکستان اتنا زیادہ ملوث رہا. وہاں پہ جب سوویت فورسز آ گئی تو پھر افغانستان کے لوگوں کے لیے بارڈرز کھول لے گئے, وہاں کیمپوں میں رکھے گئے اور کیمپوں کو ٹریننگ سینٹرز بنا دیا گیا. تو یہ ایک پوری داستان ہے, یہ اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. لیکن اب جو بات ہے یہ ہے کہ کیوں ان علاقوں میں یہ جو تشدد ہے, یا جو یہ جو نئی نسل ہے خصوصاً پشتونوں کی, انہوں نے کیوں بندوق اٹھائی ہے؟ محرومیاں بھی بہت ہے, اقتصادی حالات بھی اس کے اس میں ہیں, یعنی اقتصادی حالات بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور پھر انہی مذہبی جماعتوں کو ان کو یعنی سلیکٹولی ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مدرسے کھولیں اور ان مدرسوں میں وہ اپنی مرضی کی ایک تعلیم دلائیں اور جہاد پہ زیادہ زور دیں. جہاد, یہی جہاد جو افغانستان میں اور کشمیر میں ہو, چونکہ کشمیر ایک سب سے پہلے جو فرنٹ ان کا رہا وہ کشمیر رہا, لیکن اب ہندوستان اور باقی دنیا نے اتنا دباؤ ڈالا کہ کشمیر میں وہی جو تنظیمیں تھیں اب کشمیر میں وہ ایکٹیو نہیں رہی, لیکن ان کو تو کہیں نہ کہیں مصروف رکھنا ہے, تو ان کو افغانستان اور پھر یہ قبائلی علاقوں, یہاں پہ ان کے مراکز بنا دیے گئے, لوگوں کو اس طرف مائل کیا گیا اس جہاد کو, جو تشدد ہے, جو کسی بھی مذہبی جو عالم ہیں وہ اس کو جہاد نہیں کہتا, لیکن ان جوانوں کو پیسے بھی دیے گئے, ان کو ایک حیثیت بھی دی گئی, ان کو بندوق تما دی گئی, اور پھر ان کے خاندانوں کو, پھر ان پہ کام ہوا, خاندانوں کو اس قائل کیا گیا کہ ایک شہید جو ہے وہ آپ کے اس جہان میں آپ کے کیا کام آئے گا. پھر ایک شہید پیکج کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا, وہ رقم اس فیملی کو دے دیتے ہیں. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں کہ یہ سٹیٹ کو ہونا چاہیے کہ اس میں انٹروین کرے, سٹیٹ جو ہے وہ ان کو روکے, لیکن بدقسمتی سے سٹیٹ کے کچھ ادارے ایسے ہیں جو ابھی تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل پھر ہندوستان کے خلاف اور افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک تاریخی وہ جھگڑا چل رہا ہے مستقل بارڈر کا. تو جب تک یہ جو سٹیٹ وہ ہے, ایک نیریٹو ہے, یہ جو سٹیٹ جس مذہب کے نام پہ ان لوگوں کو
استعمال اپنے کیا گیا
مقاصد کے لیے
جو, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایسا ہے تو یہ بے شک ایک گھناؤنی پالیسی جو ہے, اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک گھناؤنی پالیسی یہ ہے, کسی کی غربت اور کم علمی سے فائدہ اٹھانا. تو آپ ہمارے ہمارے ساتھ رہیے. بریگیڈیئر حامد سعید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, وہ آپ کو سن رہے ہیں. ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن بریگیڈیئر صاحب, آپ کی جانب آنے سے پہلے آپ نے بیروز خان صاحب کو سنا, عارف جمال صاحب کی جانب بھی ہم جانا چاہیں گے. عارف جمال صاحب, بیروز صاحب ہمیں جو بتا رہے ہیں, اور لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی ریاست کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پالیسیز میں تبدیلی جو ہے وہ آ چکی ہے. اب سارے دہشت گرد ان کے لیے ایک جیسے ہیں, سب کے خلاف ایک انڈسکریمنیٹ اس وقت ضرب عضب جو ہے وہ بھی جاری ہے. آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
شکریہ. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پالیسی میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے. وہ آج بھی طالبان کو برا اور اچھا دیکھنے میں دیکھنے والے پرزم سے دیکھ رہے ہیں. اچھے طالبان وہ ہیں جو پاکستان کی ہدایت پر افغانستان میں اور بھارت میں یا بھارتی کشمیر میں تشدد کرتے ہیں, اور اچھے اور برے طالبان وہ ہیں جو پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف ہو کر پاکستان میں جہاد کرتے ہیں اور پاکستانی فوج پر اور فوجی املاک پر حملہ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی فوج صرف ان طالبان یا دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ایکشن کرتی ہے جو پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں, مگر دوسرے بڑے بڑے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں کھلے عام بالکل اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ فلی آپریٹ کر رہی ہے پاکستان میں, اور وہ فنڈ ریز بھی کرتے ہیں اور ریکروٹ بھی کرتے ہیں, تقریریں بھی کرتے ہیں
جی,
اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حزب المجاہدین یا کشمیری جو گروپس ہیں وہ بھی اسی طرح آپریٹ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے, تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہم نے دیکھا ہے کہ ضرب عضب میں کوئی بڑا دہشت گرد نہیں مارا گیا, تمام کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, ہم بمباری کریں گے. جو آئی وٹنس اکاؤنٹس میں نے سنے ہیں وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں, تو بمباری جو تھی رینڈم تھی اور اس میں سویلینس ہی مارے گئے, سویلینس کو بھاگنا پڑا, مگر پاکستان افواج ڈیڑھ سال میں کوئی ایسے دہشت گردوں کی تصویریں یا نام نہیں دے سکی جن کو انہوں نے مارا. بلکہ کچھ تو ریٹائرڈ آفیسرز نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جب وہ انہوں نے ضرب عضب شروع کی تو سارے دہشت گرد وہاں سے نکل گئے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ضرب عضب شروع ہوئی ہے حقانی نیٹورک کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں سے نکلتے ہیں اور وہیں مارے جاتے ہیں بعض اوقات, تو کوئی فرق نہیں ہے پہلے سے اور اب سے.
جی بریگیڈیئر صاحب, آپ نے سنا باروز خان صاحب کو بھی اور عارف جمال صاحب کو بھی کہ آپ لوگوں کی 1980s میں جو پالیسی رہی ہے جس کا اعتراف جو ہیں آپ لوگ کر بھی چکے ہیں, امریکہ بھی کر چکا ہے, اور بعد میں امریکہ نے یہ بھی بات مانی ہے کہ یہ غلط ان کی پالیسی تھی, تاہم آپ لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کی گئی ہے. یہ بتائیے کہ جس طرح 1980s میں اسلام کا جو قانون جہاد ہے اس کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا, اور جس طرح فاٹا کے لوگوں کو, خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں کے لوگوں کا غلط استعمال کیا گیا, کیا وہ پالیسی اب بھی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
شکریہ شہناز. بات یہ ہے, میرے دوستوں نے کافی جذباتی باتیں کی ہیں, میں کوشش کروں گا کہ حقائق کے قریب رہتے ہوئے بات کروں.
جی
پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کا ذکر تو پہلے کر دیا کہ امریکہ نے اپنی غلط پالیسی کو تسلیم کیا. بات یوں ہے کہ
آپ نے نہیں کیا, آپ کے ملک نے ابھی تک نہیں کیا.
جی
آپ کے ملک نے ابھی تک نہیں کیا.
عرض کر لینے دیجیے, 1980 میں امریکہ کا اور پاکستان کا مفاد مشترک تھا, کنورجنگ ویوز تھے اس چیز پر کہ روس جو اپنے پیرامیٹر آف سیکورٹی کو بڑھاتے بڑھاتے افغانستان میں آگے ہے, اس سے پاکستان کو براہ راست اس کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں, یا یہ احساس امریکہ نے پاکستان.
لیکن یہ تو سب کو پتا ہے, یہ ماضی کا پتا ہے کہ جہاد کے نام پر کس طرح لوگوں کو یوز کیا گیا 1980s میں. لیکن ابھی آپ اس وقت کی بات کریں, حال جو ہے اس میں بتائیں کہ آپ لوگ, ہمیں معلوم ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بھی بنایا گیا, لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی ہے.
شہناز اگر دن کے وقت سورج دیکھ کے بھی آدمی کہے کہ مجھے روشنی دکھائی نہیں دے رہی تو میں کیا کہوں, پشاور میں خاص طور پہ ہر بندے کو پتا ہے کہ اس طرح وہ دندنا رہے تھے کہ کوئی بندہ سیکیور نہیں تھا اور دن رات دھماکے ہو رہے تھے. میں ان دنوں میں خود بھی پشاور میں دو چار بار جا چکا ہوں. میرے کئی دوستوں عزیزوں نے وہاں سے مائگریشن کیا, اسلام آباد آ گئے, بزنس پیک اپ کر گئے اور برا حال تھا. اب وہاں جتنی صورتحال میں بہتری آئی ہے وہ ظاہر ہے کسی ایکشن کے نتیجے میں آئی ہے. وہاں ایکشن ہوا ہے, لوگ مارے گئے ہیں, پکڑے گئے ہیں, بھاگے بھی ہیں, یہ تینوں چیزیں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ بھاگ جاؤ, میرے خیال میں یہ سراسر غلط بیانی ہے. اس لیے کہ وہ لوگوں کو کیسے آپ بھاگنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جو کہ خود آرمڈ فورسز پر حملوں میں ملوث تھے, پولیس پر حملوں میں ملوث تھے, شہری املاک کو تباہ کر رہے تھے, ہسپتالوں میں دھماکے کر رہے تھے, اسکولوں میں ہم, تو ان کو کون کہے گا تم بھاگ جاؤ؟ میرے خیال میں یہ ایک غلط بیانی کی انتہا ہے.
جی, یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اسی گروپ کا کوئی بندہ ہلاک نہیں ہوا اس آپریشن میں ابھی تک. حقانی نیٹ ورک کا کوئی آپ آج ہمیں شو میں اس وقت بتا دیں, حقانی نیٹ ورک کا کون ابھی تک مارا گیا ہے اس آپریشن میں؟
میں تو دوسروں کا کسی کا نام نہیں دے سکتا. یو آسک می ناؤ, تو میں کسی کا بھی نام نہیں دے سکتا کہ میرے پاس تو اسٹیٹسٹکس نہیں ہے بائی نیم, کون کون مارا گیا, کون کون بھاگ گیا, کون کون سا پکڑا گیا. آئی ہیو نو انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. ہم بھی وہی کچھ پڑھتے دیکھتے ہیں جو فوج کی طرف سے آئی ایس پی آر کا ریلیز آتا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان علاقوں میں فوج کہاں تک جا چکی ہے اور علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے. اس لیے اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ ضرب عضب نے کامیابی حاصل کی ہے, اور شہروں میں جتنے دھماکے ہو رہے تھے اور جس طرح وہ لوگ دندنا رہے تھے, لاہور شامل, کراچی, پشاور, ہر جگہ پورے ملک میں اب وہ سمٹ گئے ہیں, یہاں سے بہرحال نکل گئے ہیں.
ٹھیک,
کبھی کبھار اکا دکا واقعہ اب بھی ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے
بالکل اکا دکا نہیں, بہت سے واقعات سرگرمیاں جو ہیں وہ خاص طور پر پاک افغان بارڈر پہ ہو رہی ہیں جس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. گزشتہ دنوں دیر میں کچھ واقعات ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں, فوٹیجز سامنے آئی ہیں. عارف جمال صاحب, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا, جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں مقامی دیر کے مقامی لوگوں کی جانب سے, جس میں کہ کچھ ڈیڈ باڈیز کو دکھایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں افغانستان سے دیر لائی گئی ہیں. یہ بتائیے گا, یہ جو ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, کس طرح آپ اس کو انالائز کرنا چاہیں گے؟
یہ ویڈیوز جو ریلیز ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر, یہ جہادی گروپس نے خود ہی کی ہیں. یہ
اوکے, اور کون سے جہادی گروپس جو ہیں وہ اس میں جنہوں نے یہ ریلیز کی ہے, وہ جہادی گروپس کون سے ہیں؟ اوکے, عارف جمال
کے لیے بتایا گیا تھا کہ شاید 41 لوگ لاشیں آئی ہیں, اب کہا جا رہا ہے کہ 71 لاشیں ہو چکی ہیں. ایکسکیوز می, تو یہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ افغانستان میں جہاد اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان لوگوں کو جو مرے ہیں, ان کے لواحقین کو لاکھوں روپے ملیں گے, کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 35 لاکھ تک ملے گا. آخر یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور کیا پاکستان کی حکومت ان کے خلاف کچھ ایکشن کر رہی ہے؟ جماعت الدعوہ پاکستان میں تو نہیں دہشت گردی کر رہی, لیکن بھارت میں اور افغانستان میں تو وہ کر رہی ہے. آخر ان لوگوں میں جو 20-25 لاشیں جماعت الدعوہ کے لوگوں کی آئی ہیں, وہ کہاں سے آئی ہیں؟ پاکستان نے کئی دفعہ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ پاکستان کی زمین جو ہے وہ اس کے ہمسایوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, مگر یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے, اور پاکستانی ریاست کچھ نہیں تھی اور وہ ڈینائل میں ہے. اور یہ صرف سوشل میڈیا پر نہیں ہے, پاکستان کا جو عام میڈیا ہے انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے.
جی, پرنٹ میڈیا نے کیا ہے کسی حد تک. یہ بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب, یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, اتنی بے شمار لاشیں جو ہیں وہ لائی گئیں, یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کا تعلق کن تنظیموں سے ہے, یہ افغانستان کس لیے گئے تھے, کن کے ہمراہ گئے تھے اور کیوں گئے تھے, لیکن اس وقت فوج اور پاکستانی حکومت بالکل خاموش ہے, کیوں, کیا وجہ ہے؟
ظاہر ہے اس کا جواب تو پاکستانی حکومت فوج ہی دے سکتی ہے, کیونکہ میرے لیے تو یہ ساری بات جو ہے اس کو ہیر سے کہتے ہیں, سنی سنائی بات ہے.
بریگیڈیئر صاحب تصویریں موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. اوکے بیروز صاحب جو ہیں ان کی جانب جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے اس جانب سے, اس سٹوری کے حوالے سے. بیروز خان صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی جو سروس ہے پشتو سروس, انہوں نے مقامی کچھ جو آفیشلز ہیں پاکستان کے ان کو انٹرویو بھی کیا ہے, یہ بتائیے گا یہ جو لاشیں لائی گئیں ان کا تعلق کن تنظیموں سے ہے, اور یہ افغانستان کس لیے کیوں گئے تھے, کس نے ان کو ریکروٹ کیا تھا؟
دیکھیے میرے خیال میں اب تو یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی سوشل میڈیا پہ بھی اس کے, لیکن ہمارے مقامی کیا دیر ناظم جو ہے, دیر اپر اور ناظم دیر لوور, تو انہوں نے اس کی تصدیق کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے جو مشترکہ ماس وہ جو ہوتا ہے فیونرل جنازوں میں ہم شریک ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس تنظیم سے ہیں, لیکن وہاں جو مقامی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ البدر جو کہ جماعت اسلامی سے ایک جڑی ہوئی تنظیم ہے جو کہ کشمیر میں لڑتی تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, اور جو بھی یہ جو پالیسی چلانے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ البدر کون ہیں, البدر کے لوگ, اور اس وقت جب کشمیر میں وہ ایکٹیو نہیں ہے تو کہاں پہ سافٹ جو ان کا وہ ہے ٹارگیٹ وہ افغانستان ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی جماعت الدعویٰ ہے ان کے لوگ ہیں, اور اب وہاں پہ جو جنازے ہو رہے ہیں اس میں جو بندہ سپیچ کر رہا ہے وہ اردو بول رہا ہے, پنجابی ایکسنٹ اردو ہے, دیر کے لوگ تو اردو نہیں بولتے. تو یہ جو یہ ایسی چیزیں ہیں, میں نے اپنے یہ مبصرین کی باتیں بھی سنی, یہ حقیقتیں ہیں. اور اگر واقعی یہ جو کہتے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے اس میں, تو اس کو عملی کریں. میں ان سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ تخریب کاری کے جو دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان میں ہوتے تھے وہ کم ہوئے ہیں, پشاور میں کم ہوئے ہیں, یہ بالکل یہ حقیقت ہے. لیکن یہ کاسمیٹک ہوگی یہ چینج اگر اس کے پیچھے جو سوچ ہے, جو کہ نیب کو ایک اور مینڈیٹ دیا گیا ہے نیشنل ایکشن پلان کو, کہ وہ ایسی تنظیموں جو اس قسم کی جو سوچ پیدا کرتی ہے, ایسے ادارے ہیں, مدرسے ہیں, جو بھی تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, اور وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ذہن تو اب بھی تیار ہو رہے ہیں, یہ تو کوئی یہ بہت وقتی طور پر یہ کامیابی ہوگی اگر اس سوچ کے اگینسٹ یا اس سوچ کے خلاف کام نہ کیا جائے. بات یہی ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے اور سوچا جائے, تو کل جب افغانستان میں یہ لڑائی ہو رہی تھی تو پاکستان کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تک نہیں پہنچے گی. جب یہ لڑائی, یہ تشدد قبائلی علاقوں تک افغانستان کے بارڈر پہ یہاں تک پہنچی بات, تو پھر بھی پاکستان کے لوگ تو کیا پشاور کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تک نہیں پہنچتی. تو یہ جو سوچ ہے یہ بدلنا ہوگا, اس لیے کہ بدلنا ہوگا کہ یہ جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی ایک سوچ ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے, اور سٹیٹ کو ان کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے. اس لیے کہ عوام ان کے خلاف اگر اٹھیں گے تو وہ تو ایک بہت بڑی وہ ہو جائے گی, ایک کیاس پیدا ہو جائے گا, اس ملک کے وجود کو خطرہ پہنچ جائے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اپنے اداروں پہ اعتماد کیا جائے, اور پراکسیز جو بھی اس کو جو بھی چاہے وہ خفیہ ادارے ہیں, چاہے کوئی اور ادارہ ہے, فوج ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی ہے, پراکسیز کو ڈسکریج کرنا ہوگا. اور جب تک اس چیز کو ختم نہیں کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں, ذاتی طور پر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے
وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل. یہ بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب, ایک بات جو سامنے آئی ہے بیروز صاحب کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ قبائلی جو لوگ ہیں, قبائلی علاقوں کے لوگ, ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آلے کے طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے یعنی دھاگا جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں جس طرح بیروز صاحب نے کہا, اور سوشل میڈیا پر یہ بہت واضح ہے کہ وہاں پہ جو جہاد کی سگنیفیکینس پہ جو تقریر ہو رہی ہے وہ پنجابی ایکسنٹ ہے اور اردو میں کی جا رہی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ آپریشن بھی غلط جگہ کر رہے ہیں, جہاں ہونی چاہیے ادھر بھی تک جانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟
جی, اصولی طور پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب ایک پالیسی طے پا گئی ہے کہ ہم نے یا یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بالکل مکمل طور پر ڈسکریج کرنا ہے, تو پھر وہ جہاں پہ بھی ہوں اور جس سائیڈ
پنجاب میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, بریگیڈیئر صاحب سندھ میں ہو رہا ہے, کراچی میں, بلوچستان میں ہو رہا ہے, فاٹا میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں کوئی آپریشن نظر نہیں آ رہا.
جی وہ پنجاب میں جو آپ کہہ رہی ہیں, غالباً پچھلے پروگرام میں بھی ذکر آیا تھا, پنجاب میں بھی اس کی ابتدا ان قریب انشاءاللہ ہونے والی ہے. جو آئی ایس پی آر کے بیانات
ابھی تک نہیں ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور پروگرام میں آپ سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. اس کے ساتھ ہی تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے شہناز نفیس کو نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.